بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عقيدة طحوية كي شرح كدرس جاريها آج كي نشست مي صفة الكلام کے تعلق سے جو آخری جملے ہیں ان کے تعلق سے بات کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں، ومن وصف اللہ بمعنى من معانی البشر فقد كفر، فمن ابصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. اور جو کہ اللہ تعالیٰ کو انسانی صفت و حالت سے متصف کرے وہ کفر کرتا ہے. بس جس شخص نے یہ سمجھ لیا اس نے درست کام کیا اور کافروں جیسی باتیں کرنے سے بچ گیا، اور اس نے جان لیا کہ حق تعالیٰ اپنی صفات میں کسی انسان کے مشابہ نہیں. جب امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے صفۃ الکلام کے تعلق سے تفصیل سے بیان فرمایا کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، اور اس کی تفصیل بیان فرمائی، تو جو اللہ تعالیٰ کے کلام کی صفت کے انکاری ہیں یا انکار کرتے ہیں ان کے تعلق سے تو شیخ صاحب نے بڑا خوبصورت انداز میں ان کے معاملوں کو بیان بھی فرمایا اور رد بھی کیا. اب ان کے اپوزٹ، ان کے مخالف جو گروہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے تشبیہ سے کام لیتا ہے، اقرار میں انتہا کر دیتا ہے، الغلو فی الاقرار یا الغلو فی الاثبات، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی مانتے ہیں کہ اللہ تعالی کلام فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالی کا کلام ویسے جیسے کہ بشر کا کلام ہے، جیسے مخلوق کا کلام ہے، اور تشبیہ کرتے ہیں خالق کی مخلوق سے. تو شیخ صاحب نے ان جملوں میں ان لوگوں کا رد کیا ہے تاکہ بات مکمل ہو جائے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے، ہمیشہ دو ایکسٹریمز کے بیچ میں ہوتے ہیں، وسط بین طرفین. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفت کا انکار کرنا یا صفات کا انکار کرنا، اور دوسرے ایکسٹریم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کا اقرار کرنا لیکن تشبیہ دینا مخلوقات کے ساتھ، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے درست نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے شان شان کے مخالف ہیں، اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی کا باعث بنتے ہیں اور جائز نہیں ہیں، کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہیں. تو اہل سنت جماعت کا موقف درمیانہ دونوں کے بیچ کا موقف ہے، جو حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام تو فرماتے ہیں لیکن بشر کے کلام جیسا اللہ کا کلام نہیں ہے. جس سے یہ ثابت ہوا، جو لوگ یہ تہمت لگاتے ہیں رسول اور جماعت پر کہ وہ مشبہ ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں، ایسا گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دیتے ہیں مخلوقات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں وہ تجسیم اور تشبیہ سے کام لیتے ہیں. تو شیخ صاحب ان جملے سے ان کا بھی رد کر رہے ہیں، یہ بات بالکل درست نہیں ہے. نسل جماعت کے موقف ہرگز نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اقرار کیا جائے، ان کو ثابت کیا جائے، اس سے ہرگز تشبیہ مراد نہیں ہے اور نہ ہی تجسیم مراد ہے. شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں، جس نے بھی امام جعفر الطحاوی کے جملے کا معنی شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں، یعنی اس کا معنی یہ ہے جس نے بھی اللہ تعالی کی تشبیہ کی ہے بشر میں سے کسی بشر کی کسی صفت سے بھی، فقد کفر، اس نے کفر کیا. کیوں؟ لأنه تنقص، لأنه تنقص اللہ عز وجل، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تنقیص کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی کفر ہے. یہ مسلمات میں سے ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ واضح فرق ہے خالق اور مخلوق کی صفات میں، اگر یہ اسم اور معنی میں اشتراک موجود ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، مخلوق بھی کلام فرماتی ہے. کلام کسے کہا جاتا ہے؟ معنی معروف ہے، معنی وہی ہے. جو معنی ہم لیں گے مخلوق کے لیے، کلام کا معنی کیا ہے؟ وہی ہم خالق کے لیں گے، معنی وہی ہے. الرحمن کا معنی، الرحیم کا معنی، الملک کا معنی، القدوس، السلام، الکریم، یہ سارے معنی جو ہیں معنی کے اعتبار سے، اور الاسم نام کے اعتبار سے، جو لفظ ہے اس کے اعتبار سے اشتراک تو موجود ہے. اب کرم مخلوق بھی کرتی ہے، کرم اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے، اور کرم کا معنی معروف ہے. یعنی کہ کرم اللہ کے لیے اور معنی ہوگا، مخلوق کے لیے اور معنی ہوگا، تو پھر کرم کے لفظ کا استعمال کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو دوسرے لفظ اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتے. جب کریم اللہ نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہے عربی زبان میں کریم کسے کہا جاتا ہے؟ اس معنی کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ بیان فرمایا ہے. تو قدر اشتراک کہاں پہ ہے؟ اشتراک تو ہے، کس کہاں پہ ہے؟ معنی میں اور صرف نام میں. اس کی حقیقت میں ہرگز اشتراک نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی بھی کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے. تو جیسا فرماتے ہیں جو قدر اشتراک ہے وہ نام اور معنی میں ہے، لیکن حقیقت میں اختلاف ہے، اور واقع میں خارج میں اختلاف ہے. یعنی مخلوق کی صفت مخلوق کے لیے ہے، خالق کی صفت خالق کے لیے ہے. وجود کے اعتبار سے دونوں میں اختلاف ہے، کیفیت کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے اختلاف موجود ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو اسے یہ ثابت ہوا کہ کلام اللہ و کلام البشر میں تشابہ ہرگز نہیں ہے، مشابہت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سننے میں مخلوق کے سننے میں تشابہ ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں اور مخلوق کے دیکھنے میں تشابہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے علم مخلوق کے علم میں تشابہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے مشیت اور ارادے میں اور مخلوق کے ارادے مشیت میں تشابہ ہے. ففرق بین صفات اللہ وصفات المخلوق، ففرق بین صفات اللہ وصفات المخلوق، تو واضح فرق ہے اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی صفات میں. فمن لم يفرق بينهما صار كافرا، یاد رکھے، جو خالق المخلوق کی صفات میں فرق نہیں رکھتا، دونوں کو ایک جیسا ہی سمجھتا ہے، اور تشبیہ اس کے ذہن میں لازم آتی ہے، اور اس تشبیہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو ثابت کرتا ہے، جیسا فرماتے ہیں صار كافرا. تو موقف کیا اہل سنت جماعت کا؟ تشبیہ کرتے ہیں. عجب سی بات ہے بھائی، تہمت تو لگانا آسان ہے، ثابت کر کے دیکھیں ہمارے علماء کیا فرماتے ہیں. شیخ صالح فوزان حفظ اللہ زندہ ہیں ابھی، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. یہ ان کا قول ہے، جو تشبیہ کرتے وہ کافر ہیں. تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہمارا عقیدہ وہ مشبہ کا عقیدہ ہو؟ جیسا فرماتے ہیں جس نے بھی، اب کیونکہ مؤلف فرماتے ہیں وَعَمِثِلَ قَوْلُ الْكُفَّارِ زَجَرْ، جسے معلوم ہو جاتا ہے وہ کافروں کے قول سے دور اختیار کرتا، اور کافروں کے قول جیسا قول نہیں، کبھی بھی نہیں اختیار کرتا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جس نے بھی آیات قرآنیہ کو تدبر سے پڑھا یا سنا، ان پہ غور و فکر کیا، جسے اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے، اور ولید بن المغیرہ جو سورت مدثر میں میں نے بیان کیا تھا، تو ولید بن مغیرہ جب قرآن مجید کے الفاظ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے تو حیران و پریشان ہو گئے. واپس آ کے کہتا اپنی قوم سے، قوم نے کیوں بھیجا تھا؟ اس لیے بھیجا تھا کہ تم بڑے سمجھدار ہو، جا کے دیکھو محمد پہ جادو ہو گیا ہے، کہ اسے ہو کیا گیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کی باتوں میں، آپ کی نصیحت میں وہ ذرا یعنی اپنے اس موقف سے ہٹ جائے ذرا. اب علاج کرنے کے لیے جا رہے ہیں ولید بن مغیرہ بزرگ، وہاں پہ جا کے جب یہ بات سن لیتا ہے جزاک اللہ خیر، تو اسے تعجب ہوتا ہے. واپس آ کے کہتا اللہ کی قسم یہ تو نہ تو شاعر کا قول ہے، نہ کاہن کا قول ہے، اور نہ ہی جادوگر کا قول ہے، یہ تو ناممکن ہے. یہ قول میں نے جادوگر کی باتیں بھی سنی، میں نے کاہن کی باتیں بھی سنی، میں نے شاعروں کی شاعری بھی سنی، ایسے الفاظ تو زندگی پہلی مرتبہ میں نے سنے ہیں. تو قوم ہمیشہ دیکھیں برے جو ہوتے ہیں نا، ان سے آپ برائی ہی توقع کرتے ہیں تو برے دوستوں کا نتیجہ دیکھیں آپ کتنا برا انجام ہوتا ہے. کہتے محبت کا جادو تجھ پر بھی چل گیا, ابھی آپ کو جان نہیں دیں گے ہم جب تک کوئی بات نہیں کرو گے. ہم نے اس بات کو پورے مکہ میں پھیلا دینا ہے کہ سردار الولید بن مغیرہ نے کیا کہا ہے محمد کے تعلق سے. تمہاری مرضی جو کچھ کہنا تو اب سوچ کے بتا دو. اب وہ پریشان میں کیا کہوں, حق تو یہی جو میں سن کے آیا ہوں. یہ قول محمد کا نہیں ہے, یہ قول محمد کے رب کا قول ہے. سبحان اللہ. آخر میں اس نے کہا ان هذا الا قول البشر. کیا کہتا, جادو کا قول بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ کاہن کا قول ہے نہ ہی کسی شاعر کی شاعری ہے. ان هذا الا قول البشر. اللہ نے فرمایا سأصلیه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر. آخر تک ان هذا الا قول البشر. سبحان اللہ. تو شیخ صاحب یہاں پہ فرما رہے ہیں جس نے بھی یہ جان لیا کہ خالق کی کلام مخلوق بشر کے کلام جیسے نہیں تو پھر کافروں کے قولوں سے دوری اختیار کی ہے, ان کے راستے سے دونوں کے راستے الگ الگ ہو گئے ہیں. اور اسے وہی وعید جو کافر کے لیے تھی اس وعید کے ڈر سے اس نے بھی اپنا آپ کو سیدھا کر لیا اور صحیح اپنا عقیدہ جو ہے صحیح کر کے درست کر لیا. شیخ صالح فضان فرمان جس نے ان آیتوں پہ غور و فکر کیا جو علی بن غیرہ پہ نازل ہوئی ہیں تو وہ اس گمراہ گروہ کے بطلان اور باطل کو فوراً جان لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کے تعلق سے یہ کہتے ہیں, یا تو انکار کرتے ہیں یا کہتے ہیں وہ بشر کے کلام جیسا ہے. آخر جملے کے تعلق سے وعلم انه بصفاته ليس كالبشر, شیخ صالح فضان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات اللہ تعالیٰ کے کلام یا دیگر صفات جو ہیں وہ بشر کے صفات جیسی نہیں ہیں, کیونکہ خالق و مخلوق کے صفات میں واضح فرق پایا جاتا ہے. امام ابن عبد العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں جب امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے پچھلے جملوں میں قرآن مجید اللہ کے کلام ہے یہ ثابت کیا ہے اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے کلام ہے اور اللہ تعالیٰ سے ابتدا ہوئی ہے, یہ سب چیزیں بیان کی ہیں, اس کے بعد ایک تنبیہ کر رہے ہیں. وہ تنبیہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ اقرار کر لیا ہے, یہ ثابت کر لیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, تو اس ثبوت کا معنی یہ نہیں کہ ہم تشبیہ کرنے والے ہیں. تو اس میں اس لیے پھر انہوں نے ایک تنبیہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات سے بشر جیسا نہیں ہے. نفی للتشبیہ عقیب الاثبات, تشبیہ کی نفی کرتے ہوئے ثابت کرنے کے بعد اقرار کے بعد, وہ یہ لازم ہے میرے بھائی. اب جب بھی آپ بات کرتے ہیں یہ قاعدہ یاد رکھ لیں, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, تو آپ کو اس کے ساتھ یہ ضرور کہنا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, ان چار شرطوں کے ساتھ, بغیر انکار کر, بغیر تعطیل و انکار کے, بغیر تعویل و تحریف کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے. جب اکیلے بغیر مثلیت بیان کرنے کے تو یہاں پہ سننے والے کو سکون مل جاتا ہے, آپ نہ تو معطلہ میں ہیں اور نہ ہی مشبہ میں ہیں. آپ کہاں پہ ہیں؟ آپ رسول جماعت میں سے ہیں. جیسا فرماتے ہیں امام ابن عز الحنف رحمۃ اللہ علیہ, اس کا یہ مطلب ہے کہ اگرچہ ہم یعنی رسول جماعت اللہ تعالی کی صفت کلام پر یقین رکھتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بشر جیسی صفت ہے یا دیگر صفات بھی بشر جیسی ہیں. جیسا کہ انسان متکلم ہوتا ہے جب وہ کلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی متکلم ہے, کہ انسان مخلوق جیسے نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بھی نہیں ہے اور وہ سمیع البصیر, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اور یہ آیت ہمیشہ ہر صفت بیان کرنے کے بعد بیان کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس کیا طریقہ آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں, جو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے چار شرطوں کے ساتھ, ان چار شرطیں بیان کرنے کے بعد من غیر تعطیل و من غیر تویل و تحریف و من غیر تکیف و من غیر التمثيل، اس کے بعد آپ کہیں گے لیس کمثل ہی شیء وہو السمیع البصیر، یہ طریقہ ہے. پھر شیخ صاحب ہم کی مثال دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی کو ثابت کرتا ہے بغیر تشبیہ اور تعطیل کے، جو درمیان کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے مزیدار ہے، جو اصل میں نکلتا کہاں سے ہے، من بین فرث ودم، کہاں سے نکلتا ہے دودھ؟ جب ہم دودھ پیتے ہیں بکری کا یا گائے کا، کہاں سے نکلتا ہے؟ اس کی پہلی گندگی سے تو نکلتا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من بین فرث ودم، خون اور اس غلاظہ جو پیٹ میں ہوتا ہے اس کے بیچ میں سے، اسی سے یہ دودھ نکلتا ہے جو پاک اور خالص ہوتا ہے پینے والے کے لیے. تو ان غلاظتوں سے پاک ہے اہل سنت والجماعت کا موقف. دو غلاظتیں جو ہیں، انکار اور تشبیہ کی جو غلاظت ہے، جیسے کہ دودھ ہم پاک پیتے ہیں ان غلاظتوں سے نکلنے والا، تو ہم جب اللہ تعالیٰ کے صفات کا اقرار کرتے ہیں تو ہر غلاظت سے وہ بھی پاک ہوتا ہے. جیسا فرماتے ہیں کہ تعطیل شر من التشبیہ، جو تعطیل انکار ہے وہ تشبیہ سے زیادہ خطرناک اور شر ہے، اور اس کی تفصیل آگے بیان کریں گے. اور ایک قاعدہ آخر میں بیان کرتے ہیں کہ صفات الخالق کما یلیق به وصفات المخلوق کما یلیق به، خالق کی صفات جیسا کہ خالق کا شایان شان ہے، اور مخلوق کی صفات ویسے جیسے کہ مخلوق ہے. مخلوق کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی صفات اس کی حقیقت کے مطابق ہیں. خالق کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی صفات اس کی حقیقت کے مطابق ہیں. خالق کی حقیقت کوئی جانتا ہے؟ حقیقت کو نہیں جانتا، کیفیت کو نہیں جانتا. لیکن تو اس لیے ہم اسماء صفات کے تعلق یہی کہتے ہیں کہ ہم حقیقت نہیں جانتے لیکن معنی جانتے ہیں، اور ہم ثابت بھی کرتے ہیں اس معنی کی بنیاد پر. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں تک اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ صفت الکلام کے تعلق سے جو عقیدہ ہے رسول جماعت کا، اسے واضح طور پہ بیان فرمایا ہے. آگے ایک نئی صفت اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے اور رسول جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اور اصل کے تعلق سے امام ابو جعفر الطاہر رحمۃ اللہ بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں والرؤية حق لأهل الجنة، اللہ تعالیٰ کا دیدار، حق تعالیٰ کی رؤیت دیدار اہل جنت کو یقینا نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم نعمت اور احسان سے اللہ تعالیٰ نواز دے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا کرے جیسے یہاں پہ اللہ نے ہمیں اکٹھا کیا ہے، اور اپنے دیدار سے ہم سب کو بڑی آسانی سے توفیق فرمائے ہم سب کی. جیسا فرمات والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، حق تعالیٰ کی رؤیت یعنی دیدار اہل جنت کو یقین نصیب ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ کا نہ احاطہ ہوگا اور نہ ہی کیفیت ہوگی. كما نطق به كتاب ربنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. وتفسیره على ما اراده الله تعالى وعلمه، اور اس کی تفسیر اور تفصیل اور کیفیت وہی ہوگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے علم و ارادے میں ہے. اس جملے کے تعلق سے شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں رؤیت کا معنی ہے کہ مومن اپنے رب کا دیدار کریں گے قیامت کے دن جنت میں، مومن آخرت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور وہ اپنی آنکھوں سے ہی دیدار کریں گے، جیسا کہ چودھویں کے چاند کو چودھویں کی رات میں دنیا میں دیکھتے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو جنت میں دیکھیں گے. کیسے دیکھیں گے؟ جیسے کہ چودھویں کی رات کو چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہیں، اور سورج کو دیکھتے ہیں جب آسمان پر کوئی بھی بادل نہیں ہوتا، یعنی مکمل وضاحت کے ساتھ، جیسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح اور متواتر احادیث میں بیان فرمایا ہے، اور مصنف نے یہ فرمایا ہے رؤیۃ حق، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار حق ہے، یعنی ثابت ہے قرآن سے، سنت سے یعنی صحیح حدیث سے، اور اجماع اہل سنت والجماع من السلف والخلف، اجماع ہے اہل سنت والجماعت کا، سلف اور خلف ہر زمانے میں ہر دور میں اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ قیامت کے دن دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ کا جنت میں. ولم يخالف فيها الا المبتدع، اور مخالفت کی ہے اس صفت کی صرف مبتدع بدعت نے، واصحاب مذاہب منحرفہ، اور ان لوگوں نے جن کی مذاہب راہ راست سے ہٹ کر ہیں اور منحرف ہیں. جو صالح فرماتے ہیں حفظہ اللہ، مومن اپنے رب کو دیکھیں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ وہی وجوہ المؤمنین، یہ جو چہرے پر رونق چمکدار اور تر و تازہ، یہ چہرے کس کے ہیں؟ مومنوں کے چہرے ہیں. یہ تر و تازہ کیوں ہیں؟ چمکدار خوبصورت پر رونق کیوں ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ. وجوہ یومئذ ناظرہ، نظرہ جو ہے ناظرہ نظرہ سے، باد سے. نظرہ جو ہے کسی چیز کی خوبصورتی کو کہتے ہیں، نکھار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں جو ایک چمک اور نکھار ہوتا ہے اس کو نظرہ کہتے ہیں. باد سے، واد سے نہیں، باد اور واد میں فرق ہے. باد اور واد، ناظرہ باد سے پر رونق ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اور ناظرہ دیکھ رہے ہوں گے. تو قیامت کے دن مومنوں کے چہرے پر رونق کیوں ہوں گے؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے. ایک تو جنت کی خوبصورتی ہے، اور جنت کیونکہ خود خوبصورت ہے اس میں ہر خوبصورت چیز جائے گی، یاد رکھیں، اس کے پھل بھی خوبصورت، در و دیوار بھی خوبصورت، زمین بھی خوبصورت ہے، چھت بھی اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، سب کچھ، سب چیز خوبصورت ہے. لیکن ایک وقت آئے گا کہ چہرے مزید پر رونق ہو جائیں گے، مزید خوبصورت ہو جائیں گے. اس کی وجہ ہے الی ربها ناظرہ، وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے جیسے کہ دیدار کیا جاتا ہے. اور یہاں پر ایک بڑے علمی بات سمجھ لیں آپ، فرماتے ہیں کہ لفظ النظر، نظر کا لفظ قرآن مجید میں مختلف انداز میں اور عربی زبان میں مختلف انداز میں بیان ہوتا ہے، یا تو حرف جر کے ساتھ ہوتا ہے یا بغیر حرف جر کے ساتھ ہوتا ہے. حرف جر الا، جیسا کہ الا ہے مثال کے طور پہ، جب الا کے ساتھ ناظرہ کا لفظ ہو، نظر کا لفظ ہو، تو اس کا مطلب حقیقتاً دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا، جیسے کہ اس آیت کریمہ میں ہے الا ربها ناظرہ، الا تو الا ہے کہ نہیں، حرف جر ہے. عربی گرامر کے اعتبار سے جب الا حرف جر ناظر لفظ سے لگ جاتا ہے اس کا مطلب ہے حقیقتاً آنکھوں سے دیکھنا. اور بعض اوقات بغیر حرف جر کے ہوتا ہے نظر، تو اس کا معنی ہوتا ہے انتظار کرو، انتظار کرنے کے معنی میں آتا ہے. دیکھیں لفظ ایک ہے، حرف جر ہو تو آنکھوں کے دیکھنے مراد ہوتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر انتظار کے معنی ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم انظرونا، سورۃ الحدید آیت نمبر 13 میں لفظ انظرونا، شیخ صالح فرماتے ہیں یعنی ہمارا انتظار کرو تاکہ ہم بھی آپ کے نور سے فائدہ اٹھا کے آپ کے ساتھ چلے. منافقوں کا نور نہیں رہے گا قیامت کے دن، اور پل صراط بغیر نور کے کراس نہیں ہوگی، یاد رکھیں، پل صراط کے لیے نور کا ہونا ضروری ہے، ہر طرف سے ظلمت ہوگی تو اسے پار کرنے کے نور کا ہونا ضروری ہے. اور یہ نور ایمان کا نور ہے، صحیح عقیدے کا نور ہے. اگر ایمان ہے تو صحیح عقیدہ ہے، یعنی صحیح عقیدہ کی بنیاد پر ایمان ہے، اور ایمان کی بنیاد توحید ہے، تو توحید ہے، ایمان ہے، صحیح عقیدہ ہے، اس مطلب ایمان مضبوط ہے اور روشنی بھی ہوگی اس نور کی جسے پل صراط پار کیا جائے گا. منافق کے پاس کیا ہے؟ اس نے کلمہ تو پڑھا, جھوٹا کلمہ پڑھا, ایمان تو ہے ہی نہیں, ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے. تو وہ دیکھے کہ نور نہیں ہوگا ان کے پاس, اور مومن کو نور ہوگا, اور پل صراط کا پار کریں گے, نور کا ہونا ضروری ہے. تو وہ کہیں ہمارا انتظار کریں تاکہ ہم بھی آپ کے نور سے فائدہ اٹھائیں. فوری بھائی نہ ہما ابیباب, ایک اعلان ہوگا کہ نور جس کو چاہیے فلان جگہ چلا جائے نور لینے کے لیے. حسرت میں دوڑے چلے جائیں گے سارے منافق, سارے جائیں گے. پھر ایک دروازہ بند کر دیا جائے گا, منافقین پل صراط کبھی بھی پار نہیں کر سکیں گے, وہ جہنم میں کافروں کے ساتھ بلکہ فی الدرک الاسفل من النار چلے جائیں گے. جو راستہ ان کو دکھائی دے گا وہی راستہ جہنم کی تہ تک جاتا ہے, منافقین وہاں چلے جائیں گے, بچیں گے مومن, اور نور مومن کے پاس ہوگا. تو یہاں پر لفظ کیا ہے؟ انظرونا نظر سے. تو یہاں پر حرف جر نہیں ہے, آگے پیچھے ہے کوئی الہ من کوئی بھی نہیں, مطلب کہ ہمارا انتظار کرو. یہ بھی قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے. اور بھی اس کی مثال ہے انتظار کی. اس کی اور مثال, اگر فی کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے غور و فکر کرنا, الہ کے ساتھ ہو اور معنی ہے, فی کے ساتھ ہو اور معنی ہے, بغیر دونوں کو بغیر تو اور معنی ہے. تو تین معنی لفظ ایک ہیں, اسے کہتے ہیں قرآن میں غور و فکر کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. اور سچ بات ہے واللہ ہمارے پاس بڑی نعمت ہے, قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے واللہ, لیکن ہم ہی بے قدرے ہیں. اگر ہم قرآن مجید غور فکر کرنا شروع کر دیں واللہ زندگی بدل جائے ہماری. جتنے وقت ہم لیپ ٹاپ یا انٹرنیٹ پہ یا ادھر ادھر لگاتے ہیں نا, منہ مارتے رہتے ہیں, واللہ اگر اس کا آدھا وقت بھی ہم قرآن کے تدبر میں غور فکر میں لگا لینا, واللہ ہماری حالت بدل جائے, میں قسم کھا رہا ہوں. اب ایک چھوٹی سی مثال میں دے رہا ہوں. یہاں پہ نظرہ کا لفظ, الہ کے ساتھ ہو تو آنکھوں سے دیکھنا, بغیر حرف جر کے ہو تو انتظار کرنا, فی کے ساتھ ہو تو غور و فکر کرنا. اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض, اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض, کیا وہ غور فکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کہ ملکوت جو آسمانوں اور زمین میں ہے؟ سبحان اللہ, یعنی ان مخلوقات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت پر آپ کو ایمان ہونا چاہیے, اور آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. جب یہ غور فکر کرتے تو آپ کو یقیناً لازمی آپ کے دل میں بات آتی ہے کہ واحد معبود بھی وہی ہے جو واحد رب سبحانہ و تعالی. تو کہاں سے پتا چلا؟ غور فکر کرنے سے پتا چلا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں, الی ربها ناظرہ, کون سا معنی متعین ہوتا ہے؟ الی حرف جر ہے, معنی متعین ہوتا ہے آنکھوں سے حقیقتا دیکھنا. پھر دوسری دلیل شیخ صاحب فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, للذین احسنوا الحسنی وزیادہ, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک تو عربی گرامر کی بھی بات ہو گئی نا, اس کے علاوہ کیا حدیث بھی کوئی ہے جس سے ہمیں ثبوت ملے کہ واقعی مومن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے قیامت کے دن جنت میں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سورۃ یونس آیت نمبر 26 کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, للذین احسنوا الحسنی وزیادہ, جن لوگوں نے احسان کیا دنیا میں, اور احسان کی بنیاد توحید ہے, ایمان ہے, اعمال صالحہ ہیں, اخلاص ہے, اتباع سنت ہے, ٹھیک ہے نا. دین اسلام کتنے درجے ہیں؟ تین ہیں, الاسلام, الایمان, پھر احسان ہے. تو اسلام ایمان کے بغیر احسان تو ممکن نہیں ہے نا. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, حسنہ کیا ہے, زیادہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسنى جنت ہے, وزیادہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 181 اور دوسری آیت میں سورۃ قاف آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, جو کچھ جنت میں چاہتے ہیں وہ ان کو ملے گا, اس سے زیادہ بھی ہمارے پاس ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں مزید کا معنی ہے النظر الی وجہہ الکریم سبحانہ وتعالی, زیادہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا جل شانہ سبحانہ وتعالی. ہمارے پاس کیا ہے؟ عربی گرامر آ گئی, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا دیدار کا ثبوت قرآن مجید کی آیت, پھر عربی گرامر کے اعتبار سے واضح ہو گئی، نمبر دو حدیث آ گئی، نمبر تین سلف کے اقوال آ گئے مفسرین. اچھا کیا قرآن مجید میں اور وضاحت بھی ہے؟ سب سے بہترین تفسیر تو قرآن کی قرآن ہی ہے نا. تو آئیے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کے تعلق سے، کل انہم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، سورۃ المطففین آیت نمبر 15. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر کافر محجوبین ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیدار سے منع کر دیا گئے، دیدار نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، دیدار نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں کفر کیا، تو آخرت میں محروم رہیں گے عبد رب کے دیدار سے. وہ یہ سب سے بڑی محرومی ہے، کیونکہ گناہوں کا سب سے بڑا تھا، والعیاذ باللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا اس آیت کریمہ سے، جب کافر محجوب ہیں اور رب کو دیدار نہیں کر سکتے، تو پھر مومن کیا ہوں گے؟ اگر دونوں محجوب ہیں، دونوں نہیں دیکھ سکتے، تو اس آیت کریمہ کو بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب مومن بھی دیدار نہیں کر سکتا، کافر بھی دیدار نہیں کر سکتا، تو یہاں پر صرف کافروں کا لفظ کیوں ہے؟ کل انہم عن رب یوم اذن محجوبون، اگر اس سے مراد مومن بھی ہے یا کافر ہیں یا دونوں ہیں؟ کافر ہیں. یہ آیت کا سیاق و سباق ہے، اور اس پر اتفاق ہے مفسرین کا بھی. سبحان اللہ، عجب بات ہے، اہل بدعت پھر بھی نہیں مانتے، کہتے اللہ کا دیدار ممکن ہی نہیں ہے. اس کی تفصیل دیکھیں، جیسا فرماتے ہیں کیونکہ دنیا میں وہ لوگ، ان لوگوں نے انصاف سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان تھا بغیر دیکھے، تو اس کے اللہ تعالیٰ اس ایمان کی بنیاد پر جب جنت میں داخل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی ان کو کروائے گا، اور یہ سب سے بڑا کرم ہوگا اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر. اعظم نعیم الجنہ، دیکھیں حسن الجماعت کا موقف دیکھیں، کہ جنت میں پھل بھی ہیں، کھانے بھی ہیں، پینے بھی ہیں، دریا بھی ہیں، حوریں بھی ہیں. سب سے بڑھ کر جو انعام ہے، جو اکرام ہے، جو احسان ہے اللہ تعالیٰ کا جنت میں جو مومن کو دے گا نا، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں هذا مذهب اهل السنة والجماعة، یہی مذہب ہے سنت و جماعت کا. وهذا بعض ادلتهم من القرآن، اور یہ بعض دلائل ہیں قرآن مجید میں سے جو ابھی بیان کیے ہیں. اور اگر سنت کی بات کرتے ہیں تو حد تواتر تک پہنچے ہیں حدیثیں جو ہیں، جیسے کہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حاد الارواح البلاد الافراح میں، اور بہت سے احادیث جو حد تواتر تک پہنچی ہیں اس معاملے میں بیان کرتے ہیں. اہل بدعت کیا کہتے ہیں؟ حدیث احاد ہم نہیں لیتے، عقیدہ کے مسائل میں حدیث احاد قابل حجت نہیں ہے. یہ تو متواتر ہے، کیوں نہیں لی؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ حقیقتاً کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ خواہش نفس ہے. ہمارے نفس یہ تصور نہیں کر سکتے کہ مومن دیدار کریں گے، نہیں، ہم عقل نہیں مانتے. جب عقل نہیں مانے تو اپنا قاعدہ بنا لیا کہ حدیث احاد جو ہے وہ قابل حجت نہیں عقیدہ کے مسائل میں. اچھا محدثین کہتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے، اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس سے جہت لازم آتی ہے، جب جہت لازم آتی ہے، سمت لازم آتی ہے، تو پھر جگہ متعین ہوتی ہے، اور خالق کے لیے جگہ متعین کرنا کے لیے تجسیم لازم آتی ہے، اور تجسیم اور جگہ کفر ہے. تو کفر سے بچنے کے لیے ہم نے اس متواتر کو بھی چھوڑ دیا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں حدیث، دیکھیں ایک تو حدیث ہے جو قرآن مجید کی تفسیر ہے جو بھی بیان کی ہے، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً، یہی کافی تھی نا. اچھا اب اس حدیث کو ذرا غور کریں اس حدیث پہ، اور پھر دیکھیں لوگوں کی عقلیں کہاں گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم، بے شک تم لوگ، سترون، عن قریب دیکھو گے، سوفا نہیں دور نہیں. سین اور سوفا میں کیا فرق ہے؟ سین قریب کے لیے، سوفا دور کے لیے، مستقبل میں. مستقبل قریب کے لیے سین حرف استعمال ہوتا ہے، مستقبل دور کے لیے، بعید کے لیے سوفا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. انکم سترون، اے میرے پیارے فکر نہ کرو، آج تم کمزور ہو، پریشان ہو، تمہارے اوپر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، عن قریب وقت آنے والا. سترون کیا دیکھو گے؟ ربکم، اپنے رب کو. کب؟ یوم القیامہ. پوری حدیث پڑھ لوں پہلے میں، انکم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته. متفق عليه صحيح البخاري حديث نمبر 554 806 7434 تین جگہوں پر سے بخاری میں روایت موجود ہے. اس سے مسلم حدیث نمبر 182 182 182 متفق علیہ حدیث ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم بے شک تم لوگ کوئی اور نہیں سترون ان قریب دیکھو گے دیدار کرو گے. کس کا کیا دیکھو گے؟ ربکم اپنے رب کو. کب؟ یوم القیامہ. کیسے؟ کما ترون القمر القمر ليلة البدر. ایک رات میں ایک دوسری روایت میں اس کی وضاحت بھی آئی ہے. چودھری کا چاند تھا, صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, دیکھا چودھری کے چاند کی طرف. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت اور سب سے بڑے معلم ہیں پوری کائنات میں. موقع آ گیا نا, اب چاند خوبصورت نظر آ رہا ہے اور سب چاند کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو موقع تھا کہ اس بہترین موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. انکم سترون ربکم ابھی نہیں, دنیا میں نہیں, یوم القیامہ کما ترون القمر لیلۃ البدر. لا تضامون فی رؤیتہ, اور دیکھنے میں کوئی دقت بھی نہیں ہوگی. دقت کیسے؟ جب کوئی چیز انسان نئی چیز دیکھتے ہیں تو رش پڑ جاتا ہے, رش ہوتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے نا, کوئی ادھر سے دیکھتا ہے کوئی ادھر سے, تو کوئی چھلانگ لگا کے دیکھتا ہے, دقت ہوتی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تضامون فی رؤیتہ, کوئی دقت نہیں ہوگی, اپنی اپنی جگہ سے سب سارے کے سارے دیکھیں گے اور لطف اندوز ہوتے رہیں گے. اور علماء نے اس حدیث سے یہ بھی ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ بلندی پہ ہے, ہر جگہ موجود نہیں ہے, کیونکہ جب بلندی پہ کوئی چیز ہوتی ہے تب اپنی جگہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں نا. اگر زمین پر ہو تو ایک جگہ سے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ پھر تو مشکل ہوتی ہے نا, تو وامونت ہوتی ہے. لا تضامون فی رؤیتہ, کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر ہوں گے اور دیدار بھی ہوگا. یعنی جہت بھی, اگر تم لوگ جہت کہتے ہو اور تمہارے ذہن میں جہت جو ہے وہ مخلوق, تب تو جائز نہیں, جیسے کہ شیخ صاحب یہاں پہ فرماتے ہیں. اور یہ روایت جو متواتر حدیث ہے, یہ مختلف الفاظوں میں حد تواتر تک پہنچی ہے, محدثین کہتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کا انکار صرف اہل بدعت نے کیا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کا انکار کرتا ہے جنت میں, دنیا میں نہیں, یاد رکھیں, جنت میں جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہے, سن لے کان کھول کے, وہ شخص بدعتی ہے. جیسا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار صرف اہل بدعت نے ہی, اللہ تعالیٰ دیدار صرف اہل بدعت نے انکار کیا. کل جہمی والمعتزلہ, جہمی معتزلہ نے, نوٹ کر لے, انہوں نے مکمل طور پر انکار کیا, مکمل طور پر نفی کی ہے. وہ کہتے ہیں یلزم من اثبات رؤیہ ان یکون اللہ فی جہہ, لازم ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دیدار ثابت کرتے ہیں اس سے لازم یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سمت میں ہے, جہت میں ہے. اور ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کسی جہت میں بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نزدیک اللہ تعالیٰ نہ تو دنیا میں ہے, نہ دنیا کے اندر ہے, نہ دنیا کے باہر ہے, نہ دائیں ہے نہ بائیں, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ آگے ہے نہ پیچھے. ان کے نزدیک تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے؟ یعنی جیسا فرماتے ہیں معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ معدوم ہے, نعوذ باللہ. تعالی عما یقولون علوا کبیرا, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس پیارے صفت کا انکار کیا محض اس غلط فہمی پر. واما الاشاعره, اب یہ نوٹ کریں اشعریوں کا کیا موقف ہے. جیسا فرماتے ہیں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ, فرماتے ہیں جب انہوں نے اتنی ساری واضح دلائل اور حجتوں کا سامنا نہ کر سکے اور انکار نہ کر سکے ان دلائل کو, تو انہوں نے کیا, ہم یہ ثابت کرتے ہیں ہمارے وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے لیکن جہت کے بغیر ہے, سمت کے بغیر ہے. اب اس کی کیا ضرورت پڑ گئی سمت کی بات کرنے کی؟ اس جماعت نے کہا ہے, اس جماعت کا موقف واضح ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا قیامت کے دن, اور حقیقتاً دیدار ہوگا, مومن اپنے رب کا دیدار کریں گے. کوئی سمت کی بات بیچ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ جب ان لوگوں نے کہا بغیر سمت کے یا سمت لازم آتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, پھر اہل سنت جماعت نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. ورنہ اس کی تفصیل کی ضرورت ہی نہیں پڑی نا. جو اللہ قرآن میں یہ فرمایا ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ, کوئی تفصیل ہے؟ الى ربهم ناظرہ, یہ فرمایا کہ بجہ او بغیر جہ, نہیں فرمایا, ضرورت بھی نہیں تھی اس کی. جب اہل بدعت نے اپنی باتیں بنے اپنی عقل کی بنیاد پر اور خواہشات کی بنیاد پر, تو اہل جماعت نے بھی اس کا رد کیا ہے. وہ دیکھیں اہل جماعت کس طریقے سے یہ عقیدہ بنا کیسے ہے. میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ دلیل موجود ہے, دلیل نہ ہوتی تو جرت کبھی نہ کرتے. نمبر دو, مخالفین کے اقوال موجود ہیں, ان کا رد کرتے ہوئے, دلیل اور مخالفین کا رد کرتے ہوئے عقیدہ سامنے آیا ہے. وَمَا الْأَشَاعِرَ, اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا لیکن بغیر جہت کے, بغیر سمت کے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَهَذَا مِنَ التَّنَاقُضِ الْعَجِيبِ, یہ عجیب سے تناقض ہے, کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا دیدار ممکن ہو بغیر جہت کے. آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, جہت ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ جہت کو ختم کر دیں, کوئی اپنی آنکھ کو دیکھ سکتا ہے؟ کوئی شخص اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھ کو دیکھ سکتا ہے؟ ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ آنکھ کو دیکھنے کے لیے آپ کو شیشے کی ضرورت پڑتی ہے, وہ آنکھ وہاں پہ جائے گی اور ایک جہت ہوگی تب آپ دیکھ سکیں گے, لیکن اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کو دیکھنا ناممکن ہے. کیونکہ جب جہت نہیں ہے, ڈسٹینس نہیں ہے, فاصلہ نہیں, تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. معتزلہ نے بڑا خوبصورت رد کیا, معتزلہ خود بدعتی ہے اور پکڑا بڑا رگڑا دیا اشاعرہ کو یہاں پہ. وہ کہتے ہیں تم لوگ ناممکنات والی بات کرتے ہو, ہمارے جیسے ہوتے تم ٹھیک رہتے, ہم نے انکار کر دیا بھائی دیدار ہو نہیں سکتا. یہ تمہارا کون سا اقرار ہے جو نہ اقرار ہے نہ انکار ہے؟ ناممکن ہوتا کیا ہے؟ ناممکنات میں سے کہ دیدار بھی ہوگا بغیر جہت کے ہوگا. رسول جماعت نے یہ جواب دیا جب اہل بدعت نے یہ کہا کہ بغیر جہت کے, اب یہ جواب بھی سن لیں. شیخ فرماتے ہیں رسول جماعت کہتے ہیں یورا سبحان و تعالی وہ فی جہت العلوم من فوقهم, اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے گا جہت علو سے, بلندی سے, ان کے اوپر سے. اب اس لفظ کی ضرورت تھی؟ جب مخالفین نے یہ بات نہیں کی تو رسول جماعت بھی خاموش تھے, الا ربها ناظرہ کافی تھا. لیکن جب انہوں نے کہا بغیر جہت کے, اب اس کا رد کرنا بھی لازم تھا تاکہ عوام الناس بے وقوف نہ بنے اور ان کے اس بہکاوے میں نہ آ کے وہ بھی نہ کہنا شروع کر دیں ہاں ٹھیک ہے ہم مان تو لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار تو ہوگا لیکن بغیر جہت کے. اب بیچاروں کیا پتہ بغیر جہت کے مطلب کیا ہے, بغیر سمت کے مطلب کیا ہے, اور ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی شخص اللہ کو دیکھے بھی لیکن بغیر جہت کے, بغیر سمت کے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک, ایک, ایک وضاحت کے ساتھ اس جماعت یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور اللہ تعالیٰ جہت العلو میں ہوگا, بلندی میں ہوگا, اور اگر جہت سے مراد وہ سمت جو مخلوق ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ اسے کسی سمت میں نہیں جو مخلوق ہے, ذرا غور سے سنیں, اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسی سمت میں نہیں جو مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ بالا تر مخلوقات سے اور پاک ہے ہر عیب سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سماتا نہیں ہے, نہ مخلوقات اس کے اندر سما سکتی ہے, اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. اور اگر بلندی سے یہ مراد ہے کہ وہ اپنے مخلوقات سے اوپر ہے, ان سے بالا تر ہے حقیقتاً, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ علو میں ہے, اللہ تعالیٰ بلندی پہ ہے, اور جہت کا لفظ شریعت کے الفاظوں میں نہ تو اثبات سے بیان ہوا ہے نہ ہی نفی سے. اور اگر کسی نے جہت یا سمت کی بات کریں تو تفصیل اس پر لازم ہے. میں نے ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں, بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کو بلندی پہ ہم تصور کرتے ہیں تو سمت تو لازم ہی آتی ہے, تو سمت اگر لازم آتی ہے تو مخلوقات ہی سمت میں ہوتے, خالق سمت سے تو بالا تر ہے. میں نے ایک فزیکل مثال دی ہے, وہ اکثر دیا کرتا ہوں, جس سے واقع ثابت ہوتا ہے, سائنس کی بنیاد پر بھی ثابت ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے بغیر اس سمت کے جو مخلوق ہے, جو ہمارے لیے مخلوق سمت ہے, اس سے بغیر. یاد ہے کیا مثال ہے کسی کو؟ چاند کی مثال.
آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ کون سی؟
میں یہ ثبوت چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز موجود ہے جو بلندی پر بھی ہے اور اس کی سمت ہم متعین نہیں کر سکتے. زمین کیسی گلوب ہے نا، بال کی طرح ہے نا، یہ بال ہے، یوں سمجھ لیجیے میرا ہاتھ جو ہے بال ہے. یہ جو انسان یہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس کے لیے آسمان کہاں پہ ہے؟ آسمان کہاں پہ؟ اوپر. بتاتے کیوں نہیں یار، پریشان کیوں ہو گئے؟ یہ تو عام سی بات ہے. یہ زمین ہے، انسان یہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اس کے لیے آسمان کہاں پہ ہے؟ اوپر ہے. جو انسان یہاں پہ کھڑا، اس کے لیے آسمان کہاں پہ ہے؟ ارے آسمان بھی نیچے ہوتا ہے. کیا ہو گیا ہے لکی بندے؟ ابھی ایمبولینس آ جائے گی ابھی لے جانے کے لیے. کبھی آسمان بھی نیچے ہوتا ہے؟ نہیں بتائے، سچ بات کہہ رہا ہوں. آسمان کبھی نیچے ہو سکتے؟ جو کہتے ہیں آسمان نیچے ہے، اس کی جگہ کہاں پہ ہونی چاہیے؟ کلاس روم میں تو نہیں ہونی چاہیے نا، کم سے کم اس لیکچر میں نہیں ہونی چاہیے نا. میرا بھائی آسمان مخلوق ہے، چھوٹے سے مخلوق ہے. بتائیں آسمان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا کا آسمان ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر ساتواں، ٹھیک ہے نا، پھر ساتویں آسمان کے بیچ میں، ہر آسمان کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ ہے میرے بھائی. پھر اس کے بعد ایک سمندر ہے، اس کا بھی 500 میل کا فاصلہ ہے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہے اس کے اوپر. یہ چھوٹا سا آسمان نے ہمیں پریشان کر دیا کہ وہ اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے. نہیں، نیچے نہیں ہے، ہمیشہ اوپر ہے، اگرچہ چھوٹے سی مخلوق ہے. تو پھر خالق اوپر رہ کر بغیر سمت کے کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ، بلندی پہ ہے، عرش پر مستوی ہے سبحانہ و تعالی. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نیچے بھی ہے یا دائیں اور بائیں بھی ہے، سبحان اللہ. تو اس لیے یہ محض عقل کی بیماری ہے اور ہٹ درمی ہے، خواہشات نفسانی کی اندھی تقلید اور پیروی ہے. جو لوگ اپنے عقل کو نصوص کے آگے کرنا چاہتے ہیں وہ اس گڑے میں گر جاتے ہیں، پھر وہ حیران و پریشان ہوتے ہیں، نہ اس گڑے سے نکل سکتے نہ نکلنا چاہتے ہیں. شیخ صالح فضان فرماتے ہیں، شیخ صاحب کا یہ فرمان امام جعفر الطحاوی کا، بغیر احاطت ولا کیفیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار جب ہوگا یہ بات بھی اچھی طرح جان لیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شاع نشان ہے، یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں، تو احاطہ نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا بغیر احاطے کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے، اللہ تعالیٰ احاطہ کوئی کر بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یحیطون به علما، سورۃ طہ آیت نمبر 110. اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی احاطہ علم کے اعتبار سے کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار، یعنی یہ آنکھیں جو ہے اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی. ادراک، کسی چیز کو مکمل طور پہ جان لینا. یہ موبائل میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کا احاطہ کر سکتا ہوں، اس کو ہر طرف سے دیکھ سکتا ہوں، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے کھول کے بھی دیکھ سکتا ہوں، مجھے پتہ ہے اس کے اندر کیا، یہ کیا چیز ہے. لیکن سورج کے تعلق سے کتنا جانتے ہیں؟ احاطہ ہے، صرف سائنس کی بنیاد پر کیمرے لگا کے دیکھ سکتے، ورنہ کوئی قریب جا کے جل جاتا ہی جا نہیں سکتا. لاکھوں میل دور رہ کر بھی دشواری سے سیٹلائٹ ذریعے کوئی تصویر ہمیں دکھائی جاتی ہے، سبحان اللہ. اور پھر گلیکسیز کی بات کرتے ہیں، پھر گلیکسیز کی، ابھی تو سائنس پتہ کہاں پہ پہنچی ہے، ابھی تو کہا جاتا ہے گلیکسی سب سے بڑی چیز، اب تو گلیکسی کے بھی اور بہت سے بڑی چیز، بڑے سیارے آ گئے ہیں اور اس سے بڑھ کر بھی آ گئے ہیں. میں ایک دفعہ ایک پروگرام دیکھ کر بڑا حیران ہو گیا کہ زمین کی حیثیت ذرے برابر ہے ان بڑے بڑے سیاروں کے سامنے، ذرہ دیکھا ہے، اس سے بھی چھوٹی نظر آ رہی ہے. اور اس زمین کے سامنے انسان کی کیا حیثیت ہے؟ پوری زمین کے سامنے انسان پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، پتہ نہیں انسان کی کیا حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ اس انسان کا نگہبان ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کے اعمال کی بھی حفاظت کرتا ہے. ایک ذرہ برابر عمل بھی ضائع نہیں ہو سکتا، تو رب کیسا ہے؟ سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ ممکن نہیں ہے. ادراک اور چیز ہے، لا تدرک الابصار، نفی ادراک کی گئی ہے، دیکھنے کی، دیدار کی نفی نہیں کی گئی، ادراک اور دیدار میں فرق ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے، کہ دیدار میں احاطہ لازم نہیں ہے اور ادراک میں احاطہ لازم ہے. اللہ تعالیٰ کا دیدار تو، لیکن احاطہ کوئی بھی کوئی مخلوق نہیں کر سکتا. تو بعض لوگوں نے ایک شبہ غلط فہمی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تدرک الابصار، یہ ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں ان کے رد میں ہم کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں کہ ادراک کا معنی کیا ہے، پہلے جا کے سیکھ لو نا، دیکھ لو معنی کیا ہے. لا تدرک الابصار کا معنی لا تحیط به وليس معناه لن تراه، وليس معناه لا تراه، احاطہ نہیں کر سکتے لیکن یہ معنی ہرگز نہیں کہ وہ دیکھیں گے، میرے دیدار بھی نہیں کریں گے. کیونکہ اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا لا تراه الابصار، فرمایا ہے لا تدرک الابصار. عربی کا لفظ تراه عربی کا ہے کہ نہیں؟ تدرک عربی کا لفظ ہے کہ نہیں؟ آخر اللہ تعالی نے تدرک کی نفی کی ہے، رویت کی نفی کیوں نہیں کی؟ اس کا مطلب ہے کہ ادراک رویت کے بالکل مخالف ہے. جو جس چیز کی نفی اللہ تعالی نے فرمایا اس کی نفی ہم کرتے ہیں، جس کو ثابت اس کو بھی ہم ثابت کرتے ہیں. دوسرے شبہ دیکھیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک اور شبہ بھی، وہ کہتے ہیں معتزلہ اور ان کے ہم نوالے ہم پیالے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی، سورۃ الاعراف نمبر 143. تو معتزلہ کہتے ہیں دلیل ہے کہ نفی الرؤیہ، کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے. نقول لهم، شیخ صالح حسین فرماتے ہیں فضل اللہ، ہم ان کو یہ کہتے ہیں هذا فی الدنیا، دنیا میں تو ناممکن ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو یہ دنیا کے اعتبار سے تھا. اور کوئی بھی شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی نبی کے علاوہ کوئی بھی شخص. اگر کوئی کرنے کے لائق ہوتا تو انبیاء ہوتے علیہ الصلوۃ والسلام، جب ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت نہیں بخشی دنیا میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے، تو پھر اولیاء میں سے یا کسی بھی مخلوق میں سے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کوئی بھی نہیں کر سکتا. آخرت میں جیسا فرمایا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، مومن اپنے رب کا دیدار کریں گے. اور آخرت کی حالت دنیا کی حالت جیسی نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں اس انسان کی جسامت، اس کی بناوٹ جو ہے وہ کئی گنا زیادہ طاقتور ہو جائے گی، اور ان کا ادراک بھی دنیا والا نہیں رہے گا. اور جو دنیا میں نہیں دیدار کر سکتے وہ آخرت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے. وہ جس ذات نے اس دنیا میں یہ طاقت چھین لی ہے، وہی ذات آخرت میں وہ طاقت عطا فرمائے گا اور رب کا دیدار ممکن ہوگا قیامت کے دن جنت میں. اور یہ ان کے لیے، جنتوں کے لیے اکرام ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اسی لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کی قال لن ترانی ولیکن انظر الی الجبل، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا مجھے دیکھو دیکھ نہیں سکتے، لن ترانی مستقبل کے لیے بھی کبھی نہیں دیکھ سکتے مجھے، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن دیکھو ذرا پہاڑ کی طرف، فان استقر مکانه فسوف ترانی، ممکنات یعنی ناممکنات میں سے اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے، قائم رہتا ہے جیسا کہ وہ ہے، پھر تو تم بھی مجھے دیکھ سکتے ہو، میرا دیدار کر سکتے ہو اے موسیٰ. فسوف ترانی فلما تجل ربه للجبل جعله دکا، جب اللہ نے تجلی کی اس پہاڑ کے لیے، جعله دکا، وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسى صاعقا، موسى علیہ الصلوۃ والسلام یہ منظر دیکھ کے، اگرچہ مسئلہ تو پہاڑ کا تھا لیکن اتنی ہولناک معاملہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. وخر موسى صاعقا، اللہ کے پیارے نبی، بہادر، بڑے دل والے، بڑی ہمت والے، پورے صحرا کو بغیر کھائے پیے اکیلے انسان نے پار کیا. صحرا سینا آپ ذرا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں میپ نا، یہ بحر احمر کے یہ جو دو سر ہیں نا، یہ بیچ کے جو حصہ ہے اسے کہتے ہیں ڈیزرٹ آف سینا، صحرا سینا. اکیلے انسان بغیر کچھ، بغیر یعنی توشہ لے کے، بغیر کھانے پینے کے، اکیلے انسان نے اس پورے صحرا کو، اس سفر کو طے کیا. سبحان اللہ، اتنی ہمت اور اتنی طاقت، لیکن اور ایک مکے سے ایک شخص مر گیا. یعنی طاقت اندازہ دیکھیں آپ. لیکن جب یہ منظر دیکھا، فلما تجل رب الجبل جعل اودک، پہاڑ جب ریزہ ریزہ ہو گیا تو اللہ کی عظمت اتنی بڑی ہے، خر موسیٰ صاعقا علیہ الصلاۃ والسلام. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں دنیا میں تو ناممکن ہے کسی کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو، اگر حق رکھتے تو انبیاء علیہ السلام حق رکھتے، دنیا میں انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، لیکن آخرت میں معاملہ اور ہے، اس کی دلیل واضح طریقے ہمیں ملی ہے. اور پھر دوسرا جواب اسی میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ عرض کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اگر ناممکن ہوتا، ناجائز ہوتا، تو اللہ کے نبی کبھی یہ سوال کرتا اپنے رب سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے. موسیٰ علیہ السلام یہ جانتا تھا کہ ممکن ہے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ دنیا میں ممکن ہے کہ نہیں، ورنہ اللہ کے پیارے نبی وحی نازل ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جو ہے وہ بغیر علم کی بات نہیں کرتے. تو اتنا وہ جانتے تھے کہ دیدار ممکن ہے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ کیا دنیا میں ممکن ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز ممکن نہیں تھی اس کی نفی کر دی ہے، اور جو ممکن ہے اس کو باقی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کا اقرار کیا ہے. اور پھر تیسرا جواب جو ہے جیسا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ترانی، یا نہیں فرمایا انی لا ارا، لن ترانی تم مجھے نہیں دیکھو گے، میرا دیدار نہیں کر سکتے. کیا یہ فرمایا ہے مجھے دیکھا نہیں جا سکتا کبھی؟ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ جملوں میں دونوں میں فرق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار آخرت میں ہوگا، اور سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کا وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں امام صاحب کا یہ فرمان ولا کیفیہ، یعنی یہ نہیں سوال کریں گے اچھا دیکھیں گے تو کیسے دیکھیں گے پھر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کی طرف، یہ بھی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی جو جس پر ہمارا ایمان ہے، ہم معنی بھی جانتے ہیں اس کو ثابت کرتے ہیں، لیکن کیفیت مجہول ہے، ہم نہیں جانتے. اللہ سبحانہ وتعالی اعلم بها. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار آنکھوں سے ہوگا، کیونکہ الہ سے، الہ رب ناظرہ کی بات یعنی ہو چکے پہلے بھی، اس کی مزید یہاں پہ شیخ صاحب تاکید کرتے ہیں. اور اس کی کیفیت کی بھی نفی ہو چکی ہے. آگے امام جعفر طحاوی فرماتے ہیں وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ. اس سے پہلے آیت کے بارے میں پیچھے کریں ذرا. اچھا یہ ایک اہم بات دیکھیں آپ جو یہاں پہ رہ گئی ہے. وتفسيره على ما اراده الله تعالى وعلمه. اس آیت کی تفسیر اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق کرنی چاہیے. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. اللہ تعالیٰ کی مراد کیا اس آیت کریمہ میں سے؟ مراد کیا ثابت ہوئی؟ قرآن مجید کی آیات سے، احادیث سے، سلف صالحین کے اقوال سے، اور عربی گرامر کے اعتبار سے. یہ چار مختلف دلائل ہیں، ان کے اعتبار سے یہ ثابت ہو اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا قیامت کے دن جنت میں. اس لیے یہ یاد رکھیں کہ تفسیر کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق. اگلا جملہ دیکھیں وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ. جتنی بھی احادیث صحیح ہیں قرآن کی آیات کے علاوہ اس صفت کے ثبوت کے لیے آئی ہیں، ہمارا ان سب پہ ایمان ہے، ٹھیک ہے نا، جو صحیح حدیث میں ثابت ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. فَهُوَ كَمَا قَال، وہ ویسے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے. وہ معنی علی ما اراد، اور معنی بھی وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے. مراد کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت میں مراد ہے اللہ تعالیٰ کی، اور صحیح حدیث میں مراد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب ان احادیث میں جو آپ کے سامنے ابھی رکھی ہیں، زیادہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار. لا تضمن فی رؤیتی، چاند کو ایک فزیکل مثال دے کے سامنے، ایک فزیکل مثال دیکھیں جیسے چاند تمہیں نظر آ رہا ویسے اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا. اب اس سے کوئی شخص یہ مراد نکال سکتا ہے کہ دیدار ناممکن ہے؟ اصل مراد کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد قرآن اور سنت میں سے، صحیح حدیث میں سے ہم دیکھتے ہیں. ومعناه على ما اراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. ہم ہرگز اپنی رائے کی بنیاد پر، اپنی سوچ کی بنیاد پر، جو ہم چاہتے اس کی بنیاد پر، ہم کبھی بھی نہ تو قرآن مجید میں کوئی بات کرتے ہیں اور نہ ہی صحیح حدیث میں کوئی بات کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم اپنی رائے لے کے آئیں اور ہماری رائے اللہ کی مراد سے ٹکرا جائے تو پھر آگے کیا ہونا چاہیے؟ جب ہماری رائے، ہماری سوچ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد سے ٹکرا جائے تو کسے آگے ہونا چاہیے؟ اہل بدعت کا راستہ ہے اپنی رائے کو آگے کرتے ہیں، اور اہل سنت کا راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد اور اللہ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو آگے کرتے ہیں. دیکھیں زمین آسمان کا فرق. اور پھر ولا متوہمین بھی اہوائنا، آخر اپنی رائے کیوں آگے کرتے ہیں اہل بدعت؟ کیونکہ وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنے والے ہیں، اپنے خواہشات نفس کے پجاری ہیں. وہ یہی جانتے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے خوش رکھیں، ہم کیا چاہتے ہیں، وہی ہونا چاہیے. یہاں تک اس درجے پہنچ چکے ہیں کہ اللہ تعالی کی مراد اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مخالف اور آمنے سامنے آ گئے ہیں. اللہ تعالی مراد کی نفی بھی کر دی ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کی نفی بھی کر دی ہے، اور جو ان کی مراد ہے، جو ان کی راہ ہے، وہ آگے آ گئی ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی صفت رؤیت، اللہ تعالیٰ کی دیدار کی صفت کا انکار کیا اور دیگر صفات کا بھی انکار کیا. تو یہاں پر شیخ صاحب فرماتے ہیں اس جملے کے تعلق سے جو کچھ بھی پہلے تفسیر کی بات آئی ہے، تو تفسیر اللہ کی مراد آنکھوں سے دیکھنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بھی یہی ہے کہ آنکھوں سے حقیقتاً دیکھنا ہے، آنکھوں سے دیدار کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی وحی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ويسمى بالوحي الثاني، اور حدیث جو ہے، صحیح حدیث جو ہے، اس کو دوسری وحی بھی کہی جاتی ہے، اور متواتر احادیث میں یہ ثابت ہوا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور جو مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اسی کی ہم پیروی کرتے ہیں، اسی پر ہمارا یقین ہے، شیخ فرماتے ہیں اسی کو ہم اپناتے ہیں، اور جو رائے ہے اہل بدعت کی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کہ جہمی معتزلی اور جو ان کے شاگرد ہیں اہل التأویل الباطل جو ہیں، وہ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں، ہم اس راستے سے دوری اختیار کرتے ہیں. ہمارے اوپر واجب ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم کتاب اور سنت کی پیروی کریں، اور اپنی عقل اور اپنی فکر سے ہم ان مسائل میں داخل نہ ہوں کبھی، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے ان کو نہ لے کے، یعنی اپنی عقل اور اپنی رائے کو، اپنی فکر کو. واجب یہ ہے، ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ کتاب اور سنت ہی عقل اور نظریات پر حاوی ہیں، اور کتاب اور سنت ہی آگے ہیں عقل کے اور نظریات کے. آخری جملہ شیخ صاحب کا، امام صاحب کا یہ فرمان، فانه ما سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه الى عالمه. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اس لیے کہ ایسی باتوں میں وہی شخص سلامت رہتا ہے، اسماء و صفات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے ذات کے تعلق، جو بھی آپ کا عقیدہ ہے، جو بھی میرا عقیدہ ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے، ایک سن جماعت کا عقیدہ، وہ دیکھو اس کی ایک اہم قاعدہ ہے کہ سلامت وہی شخص رہتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دے. جب حوالے کرنے کی بات آتی ہے، پھر اپنی عقل، اپنی رائے، اپنی فکر کو کام آ سکتی ہے؟ نہیں. پھر تابع ہو جاتی قرآن اور سنت کے، آگے نہیں ہوتی. اہل بدعت آگے کرتے ہیں، اہل سنت تابع کرتے ہیں. یہ بنیادی فرق ہے، امتیازی فرق ہے، اور ایسی مشتبہ چیزوں کی حقیقت کو اس کے جاننے والے کے حوالے کر دے. اگر آپ کو کوئی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، تو جس کو سمجھے اس کی طرف جاؤ نا، اسے پوچھو، وہ فوق کل ذی علم علیم. تو شیخ صاحب یہاں پہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں، تسلیم کا معنی یہ ہے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملے، ہم اس پر ایمان لے کے آئیں جیسے کہ ان کی مراد ہے، بغیر تحریف اور تاویل کے آنکھیں بند کر کے اپنا سر خم کرتے ہوئے ان کو قبول کر لیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی ایک بڑا پیارا فرمان ہے، فرماتے ہیں آمنت باللہ وبما جاء فی کتاب اللہ علی مراد اللہ. میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق. کیونکہ صرف یہ کافی نہیں کہ میرا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور اللہ کی کتاب پر بھی ایمان ہے، یہ کافی نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں، کیا جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہی میری مراد ہے یا میری مراد کوئی اور تو نہیں ہے؟ اگر میری مراد کوئی اور ہے، یہ کون سا اسلام ہے اور یہ کون سا ایمان ہے؟ وَآمَنْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وہ میرا ایمان ہے امام شافعی فرماتے ہیں، کان کھول کے سنیں، وامنت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کے آیا ہوں، وبما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پہنچا ہمیں ملا ہے، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح حدیث ہے، کیسے؟ علی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق. یہ کافی نہیں ہے کہ آمنت برسول اللہ یا محمد رسول اللہ، ہمارا ایمان ہے آپ پر، لازم ہے کہ اگر آپ یہ آپ سچا ایمان لے کے آتے ہیں اور حقیقی مومن ہیں، دعوے دار نہیں ہیں، تو اس کا ثبوت واضح. ثبوت کیا ہے؟ کہ کیا آپ کا یہ ایمان جو ہے وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ پر ایمان کے مطابق ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس حدیث میں اس کے مطابق ہے کہ نہیں؟ میرے بھائی جو منکرین حدیث ہے وہ کہاں پہ، جو حدیث مکمل طور پہ انکار کرتے ہیں، ہم تو مراد کی بات کر رہے ہیں، امام شافعی مراد کی بات کر رہے ہیں. جب حدیث آپ کے سامنے آ جائے تو صحیح حدیث ہے، آمنت وصدقت، اب اس سے مراد کیا ہے؟ تو سوال کرو اہل علم سے، جس کے پاس علم ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کا معنی کیا ہے، ان سے پوچھیں، وہ آپ کو معنی بتائیں گے. اور اہل حق سے یہ معنی پوچھے جاتے ہیں، اہل باطل اہل بدعت سے نہیں پوچھے جاتے، کیونکہ وہ خود گمراہ ہیں، اور گمراہی جو ہے وہ تاریکی ہے، اور تاریکی ظلمت سے آپ کو ظلمت مل سکتی ہے، کبھی روشنی کبھی نور نہیں مل سکتا. تو شیخ صالح حسین فرماتے ہیں، ای لا علی الہوا التحریف اقوال الناس، اللہ تعالیٰ کی مراد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد، یہ بنیاد ہے. خواہش نفس نہیں، اور نہ ہی تحریف اور باطل تأویل، تحریف نہیں اور لوگوں کے اقوال بھی نہیں، وہ سب ایک طرف ہے. اور جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ اپنے رب کے حوالے کیا اور اس نے یہ ثبوت دیا کہ جو شکوک اور شبہات اسے لاحق ہوئے ہیں اسے واپس کیا، اس کی طرف جو جانتا ہے، اور اگر آپ اس راستے کو اپنا لیں، میرے بھائیو حقیقت ہے واللہ کہ جو بھی علم ہے، میڈیکل کا علم ہے اس کے اہل ہیں، انجینئرنگ کا علم اس کے اہل ہیں، آئی ٹی کا علم اس کے اہل ہیں، شریعت کے علم کے اہل کوئی نہیں ہے. یہاں پہ ہر بندہ اپنی عقل کے مطابق، خواہش نفس کے مطابق بات کرتا رہتا ہے. ہر اہل علم کے اپنے محافظ ہیں، ہر علم کے اپنے اپنے اہل اور محافظ ہیں. وہ شریعت کی بات ہم کرتے ہیں تو کوئی پگڑی والا بات کرتے ہم لے لیتے ہیں، پھر جب کہتے یار غلط کہہ رہے، کہتے یار تمہیں اسے رد کرنا، یا تو کچھ آتے نہیں تم لوگوں کو، بس تم ہی ٹھیک ہو باقی سب برے ہیں. کبھی کسی ڈاکٹر کے بارے میں نہیں کہیں گے، اگر ڈاکٹر کہہ دے یہ فلان ڈاکٹر جو ہے اس نے آپریشن غلط کیا ہے، یہ غلط بندہ ہے، اس کی پوری دنیا مل کے کہتی یار یہ اچھا ڈاکٹر ہے، اس نے اس کی غلطی پکڑی ہے، اس نے اصولوں کی بنیاد پر بات کی ہے، اور سب مل کے ایک ہی آواز میں کہتے ہیں یہ بندہ اچھا ہے، اور اس کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، اور اس کو بڑے خوبصورت یعنی الفاظوں سے نوازا بھی جاتا ہے. ہمارے علماء میں سے کوئی شخص سے کہتے ہیں نا فلاں بدعت یہ بچ کے رہو، اس کی تو خیر نہیں نا، یہ فسادی ہیں، فتنہ چاہتے ہیں، وہابی ہیں، یہ برے ہیں، یہ انتشار چاہتے ہیں، امت میں تفرقہ چاہتے ہیں، پتہ نہیں کون سا لفظ نہیں ملتا. فرق کیا ہے میرے بھائی؟ وہ میڈیکل کے سائنس کو بچانا چاہتا ہے وہ اچھا ہے، اور یہ شریعت کے علم کو بچانا چاہتا ہے برا ہے. پر ہمارے ترازو الٹے ہو گئے نا، سبحان اللہ، واللہ تعجب ہوتا ہے. اگر ڈاکٹر کا حق ہے کہ وہ اپنے فیلڈ کے تعلق سے صحیح بات کہے اصولوں کی بنیاد پر، تو اہل سنت کو حق کیوں نہیں ہے کہ وہ اصولوں کے مطابق بات کرے؟ یہ حق کیوں چھینا گیا ہے؟ کہتے سارے علماء تو نہیں کہتے، اگر سارے علماء نہیں کہتے جو کہتے ان کو تو کہنے دینا، سارے ڈاکٹر خاموش ہیں، ایک ڈاکٹر نے غلطی کی ہے، ایک نے پکڑے، دو نے پکڑا ہے، اور باقی خاموش ہیں، تو اچھا کون ہے، جو خاموش ہے یا جس نے پکڑا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اگر سارے خاموش ہو جائیں تو آج میڈیکل سائنس باقی رہے گی؟ سچ بتائیں مجھے، ڈاکٹروں کی غلطیوں پر، پتہ ہے آپ کو جب ہمارے لائسنس جو ہے وہ رینیو ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک خاص ہمیں انشورنس پے کرنا پڑتا ہے میڈیکل نیگلیجنس کی تعلق سے، جو غلطیاں ڈاکٹر کرتے ہیں نا اس کے لیے ہم پیمنٹ کرتے ہیں سالانہ تقریباً کتنی ہے 1800 ریال 2000 ریال تقریباً ہر ڈاکٹر پے کر، زبردستی ہم سے لیتے ہیں چاہے آپ سے غلطی ہو یا نہ ہو. کیوں؟ میڈیکل سائنس کو تحفظ ملتا ہے اس کی حفاظت کے لیے. غلطی بشر غلطی ہو جاتی ہے ڈاکٹر سے، کبھی کینچی بھول جاتے ہیں کسی کے پیٹ میں، کبھی کچھ بھول جاتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا نہیں ہوتا، تو چلو غلطی ہو گئی ہے. اب غلطی ہو گئی ہے، اب اس مریض کا کیا قصور جس کے دو دفعہ آپریشن ہو رہے ہیں؟ ایک آپریشن میں کیا تو اس کے معاملہ ٹھیک کر دیا, اس کے اپینڈکس نکال دی, اب دوسرا آپریشن کیوں ہو رہا ہے, اس کو کینچی نکالنے کے لیے اس کا کیا قصور ہے؟ اسے میڈیکل نیگلیجنس میں جو پے کیا جاتا ہے وہ اس مریض کو انشورنس کے ذریعے سے ملتا ہے. دیکھیں اگرچہ شرائن جائز نہیں الگ بات ہے, لیکن اس کام کو سب نے سراہا ہے, سب نے کہا ٹھیک ہے, اس میں مریض کا حق بھی واپس ملتا ہے, ڈاکٹر پر بوجھ بھی نہیں پڑتا. جب ایک دفعہ ڈاکٹر بات کر رہے تھے, کہتے یار جب سے انشورنس آئی ہمیں مزے میں, سرجن تھے, کہتے ہیں کیوں, کہتے ہیں یار اب پہلے ٹینشن ہوتی تھی کچھ بھول نہ جائے, اب اگر بھول بھی جاتے تو ہم پہ کچھ نہیں کرتے, وہ انشورنس ہی پے کر دیتی ہے. سبحان اللہ, اللہ المستعان. یعنی سوچ تو اچھی تھی, ہم مسئلے کا حل چاہتے تھے, مسئلہ اور بڑھ گیا. کتنی اب آپ جانتے ہیں کہ آپریشن بہتر ہوئے ہیں, اگر پہلے کینچی بھولتے تھے اب ایک کینچی کوئی اور چیز بھی بھول جاتے ہیں ساتھ. بعض سرجن جو ہے, میں سب کی بات نہیں کر رہا, کوئی نہ کہ بھائی ڈاکٹروں کے خلاف, میں خود بھی ڈاکٹروں میں جانتا ہوں, ہم ڈاکٹر جو ہمیشہ مریض کی خیر اور عافیت چاہتے ہیں, سچ بات ہے. جب یہ بھول جاتے ہیں, سچ بات ہے, یہ کام نرس کا ہوتا ہے, جو اسسٹنٹ ہوتے ہیں ڈاکٹر یا نرس وہ ہوتے ہیں, وہ گنتے ہیں, سرجن کا قصور نہیں ہوتا اس میں, سچ بات ہے. لیکن بہرحال وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ وہی ہوتے ہیں, رسپانسبل وہی ہوتے ہیں, سب سارا ملب اس کے سر پہ گرتا ہے, اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس لیے معذور نہیں ہے کہ اس کو تھوڑی سی اس معاملے میں سختی کرنی, یہ انسانی جان ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیکل سائنس میں, انجینئرنگ سائنس میں, ہر سائنس میں اپنے اپنے محافظ موجود ہیں, اور ان جب کوئی غلطی کرتے انجینئر یا ڈاکٹر تو اس کو روکنے والا ہوتا ہے, سب کہتے ہیں اس نے اچھا کام کیا, یہ ہونا چاہیے. لیکن شریعت کے تعلق سے جب کوئی شخص غلط بات کرتا ہے, غلط بیانی کرتا ہے, جھوٹ باندھتا ہے, اب دیکھ لیں, اب طاہر القادری فتنہ دیکھ لیں, شیخ الاسلام کا لقب دے دیا گیا ہے اور پورے پاکستان پوری دنیا میں اس کا فتنہ ہے, اس شخص کا حقائق الٹ پلٹ کرنا, جھوٹ بولنا, علمی خیانت کرنا, یعنی اب تو یعنی جب سیاست میں انسان آتا ہے نا تو کہتے ہیں اسے ننگا کر دیتے ہیں, ان بریکٹس یعنی معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ کہہ دیتا ہوں, سیاست کسی کو چھوڑتی نہیں ہے, تو اس کی پرانی ریکارڈنگز, نئی ریکارڈنگز ادھر ادھر کے سب اکٹھے کر کے سامنے کر دیا کہ فلان وقت میں اس نے یہ جھوٹ بولا تھا, میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, اور جب لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے گئے خون جب چیکے تو بکرے کا خون تھا. اب یہ جھوٹ بول کے بکرے کا خون جسم پہ لگا لیا, اور یہ شیخ الاسلام کہتے کہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, بکرے کا خون کیوں لگا ہے, جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب ابھی یعنی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے آپ کی جو پٹیشن تھی وہ مسترد ہو گئی ہے, دو دن پہلے کہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا سراخوں پہ ہم مان لیں گے, اب جب خلاف فیصلہ ہے تو کہتے ہیں سیاسی ان کا جو کورٹ کا جو یہ ورڈک تھا یہ سیاست کی بنیاد پہ ہے, یہ آئین کی بنیاد پہ نہیں ہے. یہ گرگٹ کا رنگ کیوں بدلنا ہے میرے بھائی؟ اب کل ہم کہتے بدایتی تو لوگ کہتے یار یہ صرف شیخ اسلام کی بھی نہیں چھوڑتے, یہ ان کے سامنے کوئی بھی اچھا نہیں, صرف یہ اچھے ہیں. اب تم کیوں پورا کہہ رہے ہو اسے؟ ہمارا قصور کیا تھا؟ ہم نے ان کی شریعت کی بنیاد پہ غلطیاں پکڑی ہیں, اور شریعت کی بنیاد پر جو غلطیاں ہیں, جو خیانت ہے, وہ اس سے بڑھ کر جو جھوٹا خون جسم پہ لگاتا ہے. یاد رکھیں واللہ جو دین میں جھوٹ بولتا ہے, جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں, ایک طرف یہ عقیدہ ہے, دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکٹ کے خرچ کی ضرورت ہے مدینہ تک جانے کے لیے, ہوٹلنگ کی بھی ضرورت ہے ہوٹل میں رہنے کے لیے. اب ایسے جھوٹ بھی لوگ مان لیں, اور پھر جب ہم کہتے ہیں یہ شخص بدعتی اس سے بچ کے رہو, تو کہتے ہیں یار یہ تو وہابی ہیں اور یہ لوگوں میں صرف انتشار چاہتے ہیں. اب تم لوگ کیوں کہنا شروع کر دیا کہ یہ جھوٹا خون لگاتا ہے, یہ جھوٹا شیخ الاسلام ہے؟ اب تو عوام الناس بھی کہنا شروع کر دیا, اب سیاستدانوں بھی کہنا شروع کر دیا. وہ ٹھیک ہے, وہ اچھے ہیں, اگرچہ بغیر علم کے بات کر وہ اچھے ہیں, اور ہمارے علماء طلب علم میں سے کوئی اگر 10 دلائل بھی دیتا ہے یہ شخص جھوٹا ہے, تو کہتے یہ فتنہ چاہتے ہیں, انتشار چاہتے ہیں. میرے بھائی اپنے ترازو سیدھے کر لیں, حق حق ہوتا ہے, باطل باطل ہوتا ہے, حق کو اپنایا جاتا ہے اور باطل کو چھوڑا جاتا ہے. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. آخر میں ایک جملہ رہ گیا, اس میں بات پوری کر لوں. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں, ایک اور قاعدہ طالب علم کے لیے قاعدہ آخر میں شیخ صف فرماتے ہیں, اس لیے جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کوئی سوال کرتے تھے بات چیزوں کے تعلق سے اور ان کو جواب نہ آتا ہوتا تو کیا کہتے؟ قالوا اللہ ورسوله اعلم, اللہ اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. وہ اپنے آپ کو جھوٹ اور بھول بھلائیوں میں داخل نہیں کرتے تھے, اپنی محض افکار نظریات اور اپنی خواہش مطابق کو جواب نہیں دیتے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں پس اگر کوئی ایسا عالم آپ کو مل جائے جو قابل ثقہ ہو، جو آپ کو حق بات بیان کرے، فالحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا حمد و ثنا کرو. وَإِلَّا، اور اگر کوئی نہیں ملتا، فابق على تسلیمك واعتقادك انه حق وان له معنى، تو اپنی فطرت پر باقی رہو کہ جو تمہیں کہا جا رہا ہے اسے فوراً تسلیم کر لو، اپنا عقیدہ مضبوط کر لو کہ یہ حق ہے اور اس کا معنی بھی ہے. اس کے آگے نہیں جانتے، عالم کوئی نہیں مل رہا آپ کو جس کو، جو ثقہ ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اہل سنت جماعت میں سے ہے، اور کوئی مشکل آپ کے سامنے پیش آ گئی ہے، اپنی عقل کی طرف نہ جاؤ، البدع کی طرف نہ جاؤ، خواہش نفس کی طرف نہ جاؤ. ہمیں توقف اس بنیاد پہ کرو کہ آمنت و صدقت، میرا ایمان ہے کہ جو کچھ فرمایا جا رہا ہے میں رب کا فرمان ہے اور میں رب کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرا اس چیز پہ ایمان ہے، تفصیل نہیں جانتا ہوں میں لیکن میرا ایمان ہے یہ سچ ہے، لیکن تفصیل نہیں جانتا ہوں میں. تو یہاں تک جو بات ہے، یہاں تک ہر عامی بھی جو علم سے دور ہے یا جو علم نہیں حاصل کر سکتا وہ اپنی اصلاح، اپنی درستگی اس بنیاد پہ کر سکتا ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اگلے درس میں امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کے تعلق سے کیا فرمایا اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے، چند اچھی علمی باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. چند سوالات ہیں، پہلا سوال پاکستان سے. جی،